بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ناول ڈھاکہ سے فرار مصنف اے حمید آپ کی خدمت میں کتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. اب ہم سنیں گے ناول کا پارٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 24. میرے علاوہ شاید 2-4 مسافر ہی ہوں گے. میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. میرے ساتھ ایک بنگالی بوڑھا تھا, سامنے بھی اسی قسم کا ایک بوڑھا بیٹھا تھا. ایئر ہوسٹس مس خان میرے پاس آ کر جھک کر بولی, کیا آپ کافی یا چائے پسند کریں گے؟ میں نے کہا, شکریہ, صرف کافی بغیر دودھ کے. وہ کافی لے کر آ گئی اور آہستہ سے پنجابی میں پوچھنے لگی, آپ ڈھاکہ کس لیے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا, میرے 2 خالہزاد بھائی وہاں پھنس گئے ہیں, انہیں لینے جا رہا ہوں. ایئر ہوسٹس نے کہا, وہ حالات بہت خراب ہیں. یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی دوسرے مسافروں کے پاس چلی گئی. میں سوچ رہا تھا کہ ڈھاکے کے حالات کیوں خراب ہیں. وہ لوگ تو بڑے سخت دینی مسلمان ہیں, انہیں کن کی صحبت خراب کر گئی. مجھے اقبال کا مصرعہ یاد آ گیا, خراب کر گئی شاہی بچے کی صحبت زاغے. مشرقی پاکستان کے مہاجرین کے بھیس میں بھارت نے لاکھوں ہندو فوجی گوریلے داخل کر دیے تھے, جو جگہ جگہ توڑ پھوڑ اور پاک فوج کے خلاف وہاں کے لوگوں میں زہریلا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف تھے. یہ بھی سنا تھا کہ وہ فوجی لباس میں وہاں کے دیہات میں بنگالی مسلمانوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں, ہم پاکستانی فوج کے سپاہی ہیں, ہمیں مرغیاں دے دو, روپے دے دو, انڈے دے دو, صرف اسی لیے کہ مشرقی پاکستان میں لوگ فوج کے خلاف ہو جائیں. یہ ہندو مکتی بھانی کے سپاہی بڑی بری بری حرکتیں کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے. خواتینوں حضرات, برائے مہربانی سگریٹ بجھا دیں اور اپنی اپنی حفاظتی پیٹیاں کس کر باندھ لیں. جہاز کے 4 انجن سٹارٹ ہو چکے ہیں. جہاز نے رن وے پر آہستہ آہستہ کھسکنا شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کراچی کی روشنیوں بھری ہوئی رات میں جگمگاتی, چل ملاتی دمکتی عمارتوں کے اوپر کولمبو کی طرف پرواز کر رہا تھا. جہاز اڑتا چلا گیا. اندھیری رات کے نیچے بحیرہ عرب کا سمندر کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. جہاز کولمبو کے اوپر سے گزر آیا. نیچے دور روشنیوں کے نقطے نظر آئے. جہاز پر اعلان ہوا کہ ہم کولمبو کے اوپر سے گزر رہے ہیں. مجھے وہ خوبصورت دن یاد آئے جو میں نے اس حسین ترین جزیرے میں بسر کیے تھے. میں نے سگریٹ سلگایا اور اپنی نیند میں سلگتی ہوئی آنکھوں کو بند کر کے یادوں کے خاموش جنگل میں کھو گیا. جہاز اب خلیج بنگال کے اوپر سے گزر رہا تھا. آسمان پر صبح کا نور پھوٹ رہا تھا. مشرقی پاکستان پہنچتے پہنچتے کافی دن نکل آیا. میں نے نیچے جھانک کر دیکھا. مشرقی پاکستان کے دریا, جنگل اور چھوٹے بڑے جزیرے شروع ہو گئے. جہاز ڈھاکہ کے اوپر سے گزر رہا تھا. گول کھڑکی میں سے میں نے نیچے دیکھا. فضا بدلی ہوئی تھی. مجھے ایک سڑک سنسان نظر آئی. صرف ایک ٹرک دور جاتا دکھائی دیا. ڈھاکہ کی یہ سڑک جہاز میں سے پہلے کبھی سنسان نظر نہیں آتی تھی. حالات واقعی خراب ہو چکے تھے, لیکن حالات کس قدر سنگین تھے اس کا احساس مجھے ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ہوا. ہمارا جہاز رن وے پر اترنے کے بعد رینگتا ہوا ایک جگہ آ کر کھڑا ہو گیا. سامنے ایئرپورٹ کے کمرے تھے, لاؤنج تھا جہاں بڑی گہما گہمی ہوا کرتی تھی, لیکن اب سوائے پاک فوج اور پاک ایئر فورس کے جوانوں کے عملے کا کوئی آدمی بھی وہاں نہ تھا. میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا, صرف ایک بیگ تھا. میں نے بیگ اٹھایا اور چیکنگ کے بعد ایئرپورٹ کے بڑے کمرے میں آ گیا. یہاں خوبصورت میزوں اور صوفوں کے پاس گلدانوں میں تر و تازہ پھول مہکے ہوتے تھے, لیکن آج یہاں صوفوں پر جڑ جمی تھی. باتھ روم کا نل ٹوٹا ہوا تھا جس میں سے مسلسل پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. بنگالی عملے نے ہڑتال کر رکھی تھی. دیواروں پر جگہ جگہ بنگلہ زبان میں نعرے لکھے ہوئے تھے. میں باہر آیا تو کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا. ایئرپورٹ کی عمارت کے بعد باہر غیر بنگالی یعنی پنجابی, بہاری, پٹھان خاندانوں کا ایک ہجوم ڈیرا ڈالے پڑا تھا. صندوق, بستر اور دوسرا سامان دیواروں کے ساتھ اوپر تک لگا ہوا تھا. زمین پر عارضی اینٹوں کے چولہے بنے تھے جن پر کھانا وغیرہ پکایا جا رہا تھا. مجھے 1947 کے فسادات کے دن یاد آ گئے. ان دنوں میں بھی اس قسم کے ہجوم ریلوے اسٹیشنوں اور مہاجر کیمپوں میں دیکھے جاتے تھے. ایئرپورٹ کے ایک گیٹ کے سوا باقی دونوں گیٹ گیٹوں کے لوہے کے دروازے بند تھے، دو لمبی قطاریں بنی ہوئی تھی جن میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا یہ لوگ ڈھاکہ سے نکل جانے کے لیے پی آئی اے کے ٹکٹ اور پرمٹ حاصل کر رہے ہیں۔ پرمٹ اس لیے کہ مسافروں کو ان کی باری کے مطابق جہاز پہ سوار کیا جاتا۔ ڈھاکہ سے دن میں صرف دو فلائٹیں کراچی جاتی تھیں، ہر ایک جہاز میں 200 کے قریب مسافر سوار ہوتے اور ایئرپورٹ سے باہر ہزاروں انسان صرف قطاروں میں کھڑے تھے۔ جو لوگ کیمپ لگائے ہوئے تھے ان کی بھی قطار میں کھڑے ہونے کی باری نہیں آئی تھی۔ قطار میں کھڑے ہونے کے لیے 500 روپے کی بلیک ہو رہی تھی۔ ٹکٹ والی کھڑکی پر ایک مسافر بلکہ مہاجروں کو ایک مسافر کئی روز میں پہنچتا تھا۔ مسافروں کو قطار میں کھڑے کھڑے وہی رات پڑ جاتی، ویسی جگہ بستر لگا کے سو جاتے۔ ایسے لوگ بھی وہاں پیدا ہو گئے تھے جو 100 روپیہ رات کا کرایہ لے کر مسافر یا مہاجر کی جگہ خود سو جاتے۔ یہ منظر اس قدر دل خراش تھا کہ ایک بار تو میں بھی کانپ گیا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں ڈھاکہ میں آ کر پھنس گیا ہوں۔ اب نہ مجھے پر اسرار آنکھوں والی سجاتا کا خیال تھا، نہ بانس اور تاڑ کے گھنے جنگلوں کی طرح سے خوشبو آتی۔ اب دل میں ایک ہی خیال تھا، یہاں سے اپنے خالزاد بھائیوں کو لے کے کب نکل سکوں گا۔ میں ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ ایئرپورٹ کی عمارت کے بالکل سامنے پاک ایئر فورس کا ہاسٹل تھا۔ میرا یہاں ایک فلائٹ لیفٹیننٹ دوست مسٹر حسن رہتا تھا، میں نے سوچا کہ اس سے ملنا چاہیے کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے رشتے دار فوجی افسر چھاؤنی میں کس جگہ رہتا ہے۔ سوچا کہ شاید حسن کو معلوم ہو کہ ان کی ریجیمنٹ کس جگہ پر ہے۔ گیٹ پر کیمپ لگا ہوا تھا، ایک پنجابی اور ایک بنگالی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا میں لیفٹیننٹ حسن سے ملنا چاہتا ہوں۔ بنگالی سپاہی نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ پنجابی سپاہی میرے قریب آ کر کہنے لگا وہ چھاؤنی گئے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا لاہور سے۔ وہ چونک پڑا، لاہور سے آپ یہاں کیوں آ گئے؟ میں نے اسے بتایا میرے عزیز یہاں محمد پور میں پھنسے ہیں، میں ان کی خیریت لینے کے لیے بلکہ انہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ پنجابی سپاہی خاموش ہو گیا، کہنے لگا آپ اندر جا کر ویٹنگ روم میں انتظار کریں، لیفٹیننٹ حسن ابھی آ جائیں گے۔ میں انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے اپنے رشتے دار فوجی افسر کی ریجیمنٹ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا سامنے چھاؤنی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں پنجاب ریجیمنٹ کا گارڈ پوسٹ ہے، وہاں سے آپ کو اطلاع مل سکے گی۔ چھاؤنی کے علاقے سے میں اچھی طرح واقف تھا، یہ جگہ میری دیکھی بھالی تھی، لیکن بے رونقی اور ویرانی میں نے اس سے پہلے ڈھاکہ میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمام گاڑیوں پر سیاہ جھنڈیاں لہرا رہی تھی، ہر جگہ بنگالی آتے جاتے نظر آتے، غیر بنگالی ایک بھی چہرہ وہاں نہیں تھا۔ میں چھاؤنی کے قریب علاقے کی طرف چل پڑا۔ چھاؤنی کا علاقہ جہاں سے شروع ہوتا وہاں دونوں جانب سڑک سے نیچے اتر کر پاک فوج کا کیمپ لگا ہوا تھا۔ میں ایک کیمپ گیا، تمبو کے باہر خالی بینچوں پر دو فوجی جوان بیٹھے تھے۔ سڑک پر ایک میز رکھی تھی، دو فوجی جوان چھاؤنی میں داخل ہونے والوں سے ضروری پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ میں نے جا کر سلام کیا، ایک صوبیدار میجر نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وعلیکم السلام، میں نے پنجابی زبان میں کہا کہ لاہور سے آیا ہوں، فلاں ریجیمنٹ کے فلاں افسر کی کوٹھی کی تلاش میں ہوں جو چھاؤنی میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے مجھ سے اٹھ کر ہاتھ ملایا۔ صوبیدار نے بڑی تشویش سے کہا آپ لاہور سے یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے اسے وہی بتایا جو اس سے پہلے ایئر فورس ہاسٹل کے گارڈ کو بتا چکا تھا۔ صوبیدار نے کہا کیا لاہور والوں کو خبر ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ساری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ بھارت کے بھیجے ہوئے ہندو مکتی بھانی یہاں کے لوگوں کو ہمارے خلاف اکسا کر توڑ پھوڑ کی کاروائیاں کر رہی ہیں۔ بے گناہ غیر بنگالیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو لوہے کی میخوں کے ساتھ درختوں پر ٹھوکا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ بھارت کے ایجنٹ کر رہے ہیں جو ہندو ہیں۔ بنگالی مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ صوبیدار میجر خاموش رہا۔ اتنے میں ایک نسواری رنگ کی کار چیک پوسٹ پر آ کر رکی۔ صوبیدار میجر بھاگ کر وہاں گیا، واپس آیا تو اس کا چہرہ بے حد اداس تھا، آنکھوں میں شعلے تھے۔ معلوم ہوا اس گاڑی میں ایک شریف بہاری باپ اپنی اس بچی کو ہندو مکتی بھانی کے چنگل سے چھڑا کر لایا ہے جسے اس نے جسے انہوں نے چار روز پہلے اغوا کیا. اس بچی کا جو حال ہوا ہوگا اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں. ہم خاموش ہو گئے, کسی نے کوئی بات نہ کی. پھر صوبیدار نے کہا, آپ چائے پئیں گے ہمارے ساتھ؟ میرے انکار کے باوجود پاک فوج کے جوانوں نے اپنی روایتی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے مگ میں چائے پلائی, میرے فوجی رشتے دار کی بیرک کا پتہ بھی بتایا. میں چیک پوسٹ پر ضروری چیکنگ کروانے کے بعد فوجی چھاونی کے علاقے میں داخل ہو گیا. یہ سڑک پر ڈھاکہ شہر کی دوسری سڑکوں کی طرح ویران تھی, بہت کم لوگ اس پر آ جا رہے تھے. میں فٹ پاتھ پر چل رہا تھا, میرا بیگ ہاتھ میں تھا, دھوپ خوب چمک رہی تھی, موسم میں گرمی تھی. میں ٹھیک مقام پر پہنچ گیا. میرے عزیز فوجی افسر نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا. اس کی بیوی نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور کہا, آپ اس جلتی ہوئی آگ میں کیسے آ گئے؟ میں نے ہنس کر کہا, مجھے اس قسم کے سفر کرنے کی عادت ہے بھابھی. پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں کس غرض سے آیا ہوں. فوجی افسر نے کہا, ہماری جیت تو شہر نہیں جا سکتی. ہاں میں تمہارے ساتھ نوکر بھیج دوں گا جو تمہیں محمد پور جا کر فیضی اور زلفی کے ساتھ یہاں لے آئے گا. میں نے کہا, نوکر کو ساتھ بھیجنے کی کیا ضرورت, میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا. اس کی بیگم جھٹ بولی, نہیں نہیں ایسا نہ کرنا, محمد پور کے حالات بہت خراب ہیں. لیکن دوپہر کے کھانے کے بعد میں کوٹھی سے باہر نکل کر محمد پور کی طرف روانہ ہو گیا. شہر میں اس وقت بنگالیوں, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مکتی بانی کا راج تھا. چوک چوک پر کسی پر شک پڑ جانے پر تلاشی لی جا رہی تھی, جس کو جی چاہا پکڑا جا رہا تھا. بنگالی اکثریت کے محلوں میں جہاں کہیں بھی غیر بنگالی ہوتے, یا تو انہیں ختم کر دیا جاتا یا وہ بھاگ کر میر پور میں آ گئے تھے. یہ غیر بنگالی اکثریت کے علاقے تھے اور بہت بڑے محلے تھے. محمد پور تو پورے سمن آباد کی طرح ایک علاقے پر پھیلا ہوا تھا. اس جگہ دھان منڈی بھی تھی جہاں شیخ مجیب الرحمان کی کوٹی تھی. میر پور بھی بہت بڑی آبادی تھی جہاں سارے کے سارے بہاری تھے. یہ دونوں نئی آبادیاں تھیں جو حال ہی میں غیر بنگالیوں یعنی بہاریوں نے آباد کی. لاہور میں رہتے ہوئے ہمیں احساس نہیں تھا کہ حالات اتنے سنگین ہیں. علاوہ ازیں میر پور اور محمد پور کے بارے میں بھی ہمیں لاہور میں غلط افواہیں مل رہی تھیں. یہ دونوں علاقے ابھی تک محفوظ تھے. ان آبادیوں کے کنارے کنارے ضرور غیر بنگالیوں پر ظلم و ستم ہوا تھا, لیکن اکثریت ابھی یہاں محفوظ تھی. شاید محض اس لیے کہ آبادی بہت زیادہ تھی. میں چاونی کے دروازے پر اس جگہ آ گیا جہاں فوج کی چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی. صوبیدار میجر نے میری طرف مسکرا کر دیکھا. میں نے قریب جا کر انہیں بتایا کہ مجھے کوٹھی مل گئی ہے اور اب میں محمد پور اپنے عزیزوں کو لے جا رہا ہوں. انہوں نے کچھ تشویش کا اظہار کیا. ان آبادیوں میں ابھی تک زیادہ گڑبڑ نہیں ہوئی, لیکن وہاں تک جانے کا راستہ خطرناک ہے. یہ خالص بنگالی علاقہ ہے اور شہر میں پولیس بھی ان کی ہے. ہماری فوج کا ایک سپاہی بھی شہر میں نہیں ہے. میں نے مسکرا کر کہا, صوبیدار صاحب, بنگالی بھائی بھی مسلمان بھائی ہیں. انہوں نے ہی مسلم لیگ بنائی تھی, انہیں برگلایا گیا ہے. راستے میں مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا, مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے. صوبیدار صاحب مجھے دیکھتے رہ گئے. میں چھاونی سے نکل گیا, سڑک پر آ گیا جو ایئرپورٹ کو جاتی تھی. ایئرپورٹ بالکل پاس تھا. وہاں اسی طرح غیر بنگالی کنبوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے. مشرقی پاکستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے غیر بنگالی اسی طرح قطاروں میں کھڑے ہوائی جہاز کا ٹکٹ اور پرمٹ لینے کے لیے بے یادو مددگار تھے. مجھے محمد پور کا راستہ معلوم تھا, میں اس سے پہلے کئی بار وہاں جا چکا تھا. یہ وسیع ایئرپورٹ سے اتنی ہی دور تھی جتنی لاہور ریلوے اسٹیشن سے سمن آباد. یہ علاقہ بھی سمن آباد سے ملتا جلتا تھا, اگرچہ سمن آباد ایسی خوبصورت اور کشادہ کوٹیاں وہاں نہیں تھیں اور محمد پور میں بعض بڑے گنجان آباد علاقے بھی تھے جو اچھرا اور گڑی شاہو کی یاد تازہ کرتے. میں رکشے کے انتظار میں کھڑا ہو گیا. بنگالی سائیکل رکشہ والے میرے ارد گرد منڈالے گئے. میں تیز رفتار سواری میں محمد پور کا راستہ طے کرنا چاہتا تھا. ٹیکسی وغیرہ وہاں نہیں تھی, رکشہ کوئی خالی نہیں تھا. آخر ایک رکشہ مجھے مل گیا, اسے بنگالی ڈرائیور چلا رہا تھا. میں نے کہا, محمد پور چلیے گا, اور میں رکشہ میں سوار ہو گیا. ڈرائیور نے مجھے اپنے ساتھی سائیکل رکشہ والے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور رکشہ سٹارٹ کر دیا. میں کچھ پریشان ہوا, دونوں کے اشارے خطرناک تھے. لیکن اب رکشہ ایئرپورٹ سے فارم گیٹ کی طرف دوڑے جا رہا تھا. راستے میں ایک سڑک پر ایک بھی غیر بنگالی چہرہ نظر نہیں آیا. سڑک پر ایک جگہ بائیں جانب دوسری منزل پر ہمارے ایک دوست اسحاق کشمیری کی نوادرات کی دکان تھی. اس کی گیلری میں تانبے کے تھال اور سجاوٹی فانوس لٹک رہے تھے. گیلری میں کرسی پر اس کا بنگالی ملازم بیٹھا تھا. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ دکان اپنے بنگالی ملازم کے حوالے کر کے لاہور جا چکا ہے. حالات ٹھیک ہو جانے کے بعد وہ ڈھاکہ واپس آ گئے اور حالات زیادہ خراب ہو جانے کے بعد دوبارہ واپس چلے گئے اور پھر لوٹ کر نہ آئے. چنانچہ آج کل اس کی دکان کا مالک اس کا بنگالی ملازم ہے. سڑک فارم گیٹ کی طرف مڑی تو چوک میں بنگالی نوجوانوں نے رکشے روک لیے. یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے, لیکن چونکہ میں نیا نیا لاہور سے آیا تھا اور ابھی میں نے بنگالیوں کی اسلام دوستی کا احساس میرے لیے شدید تر تھا, اس لیے میں ذرا نہ گھبرا رکشے سے باہر منہ نکال کر کہا, کیا بات ہے بابو؟ بنگالی مجھے تعجب سے دیکھنے لگا. شاید انہیں پہلی بار کوئی غیر بنگالی ملا تھا جس نے ان حالات میں اس اعتماد کے ساتھ منہ باہر نکال کر بات کی تھی. کیونکہ جیسا مجھے محمد پور جا کر معلوم ہوا کہ جس کسی نے رکشے سے منہ باہر نکال کر بات کی, اس کی گردن گاجر مولی کی طرح کاٹ کر سڑک پر پھینک دی گئی. میرا اعتماد کام کر گیا. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حالات کس قدر خون آشام ہے تو میرا خیال ہے میں کبھی اس اعتماد سے گردن باہر نہ نکالتا. اس طرح میرے بات کرنے پر بنگالی نوجوان پرے ہٹ گئے. تم کدھر کو جاتا؟ ظاہر ہے انہوں نے میرے رنگ روپ اور اردو بولنے کے انداز سے پتہ کر لیا کہ میں پنجابی ہوں. میں نے کہا, اپنی ماسی کے ہاں جا رہا ہوں, دھان منڈی, شیخ مجیب الرحمان کی کوٹھی کے ساتھ والی کوٹھی میں. موسی, دھان منڈی, شیخ مجیب الرحمان کا نام کام کر گیا. انہوں نے مجھے آگے جانے کی اجازت دے دی. رکشہ ڈرائیور نے مسکرا کر مجھے گردن گھما کر دیکھا اور کہا, بابو جی تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو جو بچ گئے, ادھر تو یہ لوگ کسی کو نہیں چھوڑتا. میں نے کہا, بھائی تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان, بھائی بھائی, پھر ایک دوسرے سے کیا ڈرنا؟ بنگالی رکشہ ڈرائیور نے کوئی جواب نہ دیا, کیونکہ مشرقی پاکستان میں ہندو مکتی بہانی اور بھارت کے غیر مسلم ایجنٹوں نے نفرت کا شدید بیج بو دیا تھا. مسلمان مسلمان کی گردن پر چھری چلا رہا تھا. رکشہ فارم گیٹ سے نکل کر محمد پور کے قریب پہنچ گیا. فارم گیٹ ایوب خان نے بنایا تھا. رکشہ اب محمد پور میں داخل ہوا. دائیں بائیں ایک منزلہ پرانے طرز کے برآمدوں والی ویران سی کوٹیاں تھیں. یہاں بہت کم لوگ دکھائی دے رہے تھے. رکشہ مارکیٹ میں جا کر کارپوریشن ہال کے سامنے کھڑا ہوا. یہاں کافی رونق تھی. میں رکشے سے اترا اور اس عمارت کی طرف آ گیا جہاں میرے خالزاد بھائی رہتے تھے. اس عمارت کے باہر ایک گاڑی کھڑی تھی. میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو زلفی اور فیضی مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی. وہ ایک امریکی بوڑھی عورت کو قالین کھول کر دکھا رہے تھے. میں نے انہیں بتایا کہ میں صرف ان کے لیے ڈھاکہ آیا ہوں. وہ بڑے متاثر ہوئے. اتنے شدید حالات میں بھی آ گیا میں. حالانکہ اگر کوئی انسان اپنے کسی عزیز کی خاطر اس قسم کی خراب حالات میں سفر کرتا تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی. میں نے انہیں بتایا کہ پیچھے لاہور میں سب گھر والے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. وہ ہنس کر کہنے لگے, یہاں محمد پور میں تو سب خیر ہے. میں نے کہا, پھر بھی میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے اٹھ کر چھاؤنی چلے جانا چاہیے. جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر واپس آ جائیں. زلفی ہنس کے بولا, حالات بالکل ٹھیک ہیں یہاں بھائی جان. محمد پور میں ہمیشہ امن رہا ہے اور امن رہے گا. یہاں دھان منڈی میں شیخ مجیب الرحمان کی کوٹی ہے. یہاں کبھی کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوتی. میں نے انہیں بتایا کہ راستے میں بنگالیوں نے مجھ سے پوچھ گچھ کی. وہ بڑے پریشان ہوئے. خدا کا شکر ہے آپ بچ کر نکل آئے. ہم تو اول یہاں سے باہر نہیں جاتے. غیر ملکی گاہک اپنی گاڑیوں پر یہاں آ جاتے ہیں. اگر کبھی گلشن وغیرہ کے علاقے میں جانا بھی ہوتا ہے تو غیر ملکی لوگوں کے ساتھ ان کی گاڑیوں میں جاتے ہیں. گلشن کا علاقہ ڈھاکہ کا نیا علاقہ ہے, جس طرح لاہور میں گلبرگ کا علاقہ. وہاں زیادہ تر غیر ملکی سفارتی لوگوں کے بگلے ہیں. میں نے کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا. دوپہر میں ہم محمد پور کی مارکیٹ میں آ گئے. یہاں بہاریوں کی بے شمار دکانیں تھیں. سبزی فروش, مچھلی فروش, قصائی, کریانہ فروش, کپڑے فروغ کرنے والے, ساری دکانیں کھلے تھیں. کاروبار خوب ہو رہا تھا. بنگالی بھی دیکھے جا رہے تھے مگر وہ بہت کم تھے. زیادہ تر لوگ بہاری اور دوسرے پنجابی وغیرہ تھے. واپس آ کر ہم برامدے میں کرسیاں ڈال کے بیٹھ گئے. اوپر والی منزل میں ایک نہایت شریف متوسط درجے کا گدوی کنبہ رہتا تھا. محمود نامی دبلا پتلا سانولے رنگ کا بہاری لڑکا ہمارے پاس بیٹھا ہمیں اپنی خوفناک داستان سنا رہا تھا کہ وہ کس طرح چٹاگان سے اپنی دو نوجوان بہنوں کو لے کر ڈھاکہ پہنچا. اس کی دونوں بہنیں چٹاگان کے میڈیکل کالج میں پڑھ رہی تھیں اور ہاسٹل میں رہتی تھیں. ان کے نکلتے ہی مکتی بہانی ہندو ہنڈوؤں نے ہاسٹل پر حملہ کر دیا اور لڑکیوں کو اغوا کر کے لے گئے. ان بچیوں میں سے بہت کم بچیاں بعد میں برامد ہو سکیں. باقیوں کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گئیں، آیا زندہ بھی ہیں یا نہیں. محمود نے کہا، فرید پور میں ہماری گاڑی پر بھی حملہ ہوا تھا. مکتی بانی والے چن چن کر گاڑی کے غیر بنگالیوں کو قتل کرنے لگے. پلیٹ فارم خون سے بھر گیا. میں نے بڑی مشکل سے بنگالی کہہ کر اپنی اور اپنی بہن کی جان بچائی. محمود کی تین بہنیں کالج میں پڑھتی تھیں، ایک چٹاگان میڈیکل کالج میں اور باقی دو ڈھاکہ کے کسی کالج میں پڑھتی تھیں. تینوں گھر پر بیٹھی تھیں کیونکہ ڈھاکہ کے تمام سکول اور کالج بند کر دیے گئے. ہر رکشہ ٹیکسی اور گاڑی پر سیاہ جھنڈیاں تھیں. میں نے دونوں بھائیوں کو واپس چھاؤنی لے جانے کی کوشش کی. انہوں نے ہنس کر کہا، گھبرانے کی کون سی بات ہے، چند ایک روز کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر محمد پور پر حملہ نہیں ہو سکتا، یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں غیر بنگالی ہیں. ایک روز میں نے بنگال رائفلز کا ٹرک دیکھا، وہ منڈی کے باہر کھڑا تھا. معلوم ہوا یہ فوج کے باغی دستوں کا ٹرک ہے اور اپنے فوجیوں کے لیے سبزی، گوشت، آٹا اور دالیں وغیرہ لینے آیا ہے. شام کو میں ایک غیر ملکی ویگن میں بیٹھ کر چھاؤنی واپس آ گیا. فوجی عزیز کو ساری صورتحال بتائی. اس نے کہا، آپ لوگ بہت بھاری غلطی سے کام لے رہے ہیں، آپ کو فوراً چھاؤنی میں آ جانا چاہیے، کوئی پتہ نہیں حالات کیا رخ اختیار کریں. دوسرے دن زلفی اور فیضی نے کچھ مال اکٹھا کیا اور اسے ایک آسٹریلیا ہائی کمیشن کے ٹرک میں ڈال کے محمد پور سے نکل کر چھاؤنی میں پہنچایا. اب میں بھی چھاؤنی کی بجائے محمد پور میں رہ گیا. میں نے دونوں بھائیوں کو اس پہ راضی کر لیا کہ وہ میرے ساتھ لاہور واپس چلیں. میں ان کے لیے واپسی پی آئی اے کے ٹکٹ ساتھ لے کر چلا تھا. اب سوال ان کے پرمٹ حاصل کرنے کا تھا. میں نے بہت زیادہ سفارش ڈلوائی تو ہمیں پرمٹ مل گئے، لیکن ان پرمٹوں کا نمبر ایک ہفتے بعد آتا ہے. ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے. ابھی ہمیں ڈھاکے میں ایک ہفتے اور بسر کرنا تھا. ڈھاکہ کے شہر کے حالات روز بروز خراب ہو رہے تھے، جگہ جگہ بم پھینکے جا رہے تھے، غیر بنگالیوں کو موقع پا کر ہلاک کیا جا رہا تھا. دوسرے شہروں اور دوسرے اضلاع کے دیہاتوں میں بہت زیادہ حالات خراب تھے. ایسی ایسی دل خراش خبریں سننے میں آ رہی تھیں کہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے. ہم شام کو محمد پور میں اپنے مکان کے باہر بیٹھے دیر تک باتیں کرتے. وہاں سلحت کا ایک قالینوں کا سوداگر خیردین بھی آ جاتا. اس نے کمال ہوشیاری سے کام لے کر اپنا سارا مال بک کروا کے لاہور بھجوا دیا اور خود جیپ میں پرمٹ لے کر واپس جانے کو تیار بیٹھا تھا. اس کا کام اب شہر کے غیر بنگالیوں میں افراتفری پھیلانا تھا. بھائی صاحب، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، فوج حملہ کرنے والی ہے، شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا جائے گا. مشرقی پاکستان میں بھارتی جاسوسوں کی تقریبی کارروائیاں زوروں پر ہیں. میں ایک روز اپنے مکان کے پچھواڑے آنگن میں کرسی ڈالے بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہا تھا. ساتھ والے مکان کی کھڑکی میں ایک سانولی لڑکی کا اداس چہرہ نمودار ہوا. میں نے کوئی خیال نہ کیا. اس لڑکی نے مجھے اشارہ کر کے اپنی طرف متوجہ کیا. میں نے کتاب پرے ہٹا کر اسے غور سے دیکھا، وہ ہنس رہی تھی. میں نے اس سے اشاروں میں پوچھا وہ کیا چاہتی ہے. اس نے ایک رکا میری طرف پھینک دیا. یہ کاغذ کی گولی میرے پاؤں میں آ کر گری. میں نے اسے کھول کر پڑھا. لکھا تھا، آج رات 12 بجے اسی آنگن میں میرا انتظار کرنا. میں پریشان ہو گیا. ایک زمانہ تھا کہ آدھی رات کو کوٹھے پلان کر لڑکیوں سے ملنے میں جایا کرتا تھا، لیکن اب وہ وقت نہیں رہا. اور پھر ڈھاکے میں میں اس مقصد سے نہیں آیا تھا. میں اٹھ کر باہر آ گیا. رات کے 10-11 بجے تک ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تاش کھیلتے رہے. پھر سب سو گئے. میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا. نیند نہیں آ رہی تھی، دل یہی کہتا تھا 12 بجے تک جاگو، معلوم کرو کہ ہمسایہ بنگالی لڑکی کیا کہنا چاہتی ہے۔ ٹھیک رات کے 12 بجے میں پیچھے آنگن میں گیا، یہاں ایک شریفے کا درخت تھا جس کی آڑ میں میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس بنگالی لڑکی کا چہرہ دیوار پر نمودار ہوا، اس نے ہمارے آنگن میں آہستہ سے چھلانگ لگا دی۔ میں درخت کے سائے سے نکل آیا، اندھیرے میں اس ساملی بنگالی لڑکی کی سرخ آنکھیں سانپ کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی۔ میرے سرگوشی میں اس سے پوچھا، مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے، اس نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لا کے سرگوشی میں سانس بھر کے کہا، تم سے محبت کرتے۔ اس کے گرم سانس میں سانپ کی پھنکار تھی اور میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ میں نے کہا، تم غلطی پر ہو، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ ورنہ میں ابھی تمہارے ماں باپ کو خبر کر دوں گا۔ اس بنگالی لڑکی نے میری گردن میں اپنی سیاہ سانپ جیسی باہیں ڈال دی اور مسکرا کر کہنے لگی، تم واپس نہ جاؤ، یہی رہ جاؤ، ہم یہاں سے بھاگ کر سلہٹ چلے جائیں گے، وہاں میری ایک بہن کا مکان ہے، وہ سلہٹ سے 50 میل دور گھنے جنگل میں دریا کے کنارے رہتی ہے، وہاں مہوا کے سرخ پھول کھلتے ہیں جن کی شراب بنتی ہے، تم میرے ساتھ وہاں چلے چلو، ہم ساری زندگی وہاں رہیں گے، میرے ساتھ چلو وہاں، ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، میں تمہیں محبت کا وہ پھول دوں گی جس کی خوشبو تم ساری زندگی نہ بھلا سکو گے۔ مجھے بنگال کی جادوگرنیاں یاد آ گئیں۔ میں نے اس کے ہاتھ پیچھے چھٹک دیے اور کہا، ہوش کرو احمق لڑکی، تم ابھی غیر شادی شدہ ہو، تم ایک شریف مسلمان گھرانے کی لڑکی ہو، کیا تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں؟ وہ تحقیر آمیز انداز میں ہنس کر کہنے لگی، بڑے احمق ہو تم جو ایک ایسی لڑکی کو اس کے ماں باپ کی یاد دلا رہے ہو، جو ان سب کو چھوڑ کر پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری جھولی میں آن گری ہے، وہیں میں نے اسے کسی نہ کسی طرح واپس مکان میں کود جانے پر مجبور کر دیا۔ صبح میں نے اس لڑکی کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا وہ ایک ہندو بنگالی لڑکی ہے جو سلہٹ سے ڈھاکہ اپنی سہیلی کے پاس آئی ہوئی ہے، چند روز کے بعد وہ واپس سلہٹ چلی جائے گی۔ پھر معلوم ہوا کہ اسے ہندو بھارتی گوریلا فورس نے کرائے پر لے رکھا ہے اور اس سے مسلمان پنجابیوں اور پٹھانوں کو گمراہ کر کے ورخلا کے فوج کے ٹھکانوں کی جاسوسی کا کام لیتے ہیں۔ پی آئی اے پر ہماری باری ابھی نہیں آئی تھی، ہمارے پرمٹ کا نمبر 50,000 کے قریب تھا اور ابھی 7,000 نمبر چل رہا تھا۔ ایک روز میں نے اپنے عزیز زلفی سے کہا، سادر جاتے ہیں، وہاں جرمن ملک پلانٹ میں میرا ایک پشاور کا دوست کام کرتا ہے، اس کی خیرخیریت دریافت کرنا چاہتا ہوں، معلوم نہیں بیچارہ کس حال میں ہے۔ سادر ایک چھوٹی سی بستی ہے جو ڈھاکہ سے 15 میل کے فاصلے پر چٹاگان کی طرف آباد تھی، جہاں جرمن ملک پلانٹ والوں نے ایک بڑی خوبصورت ماڈرن کالونی بنائی ہوئی تھی۔ اس کالونی میں میرا پشاوری دوست کام کرتا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ جرمن کمپنی والوں کے ساتھ ہوگا اور مکتی بھانی کے گنڈے اس کالونی میں نہیں جائیں گے، اس لیے میں اس سے ملنا چاہتا تھا۔ زلفی نے کہا، میں خود ذرا ڈھاکے سے باہر نکل کر سیر وغیرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن فیضی کو بالکل علم نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمیں بالکل نہیں جانے دے گا، تم بے فکر رہو، ہم اسے بالکل نہیں بتائیں گے، بس یہی کہیں گے کہ چھاونی تک جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ناشتے کے بعد ہم نے گاڑی پکڑی، زلفی سٹیئرنگ پر بیٹھا اور فیضی سے کہا کہ چھاونی تک جا رہے ہیں اور محمد پور سے باہر نکل کر سادر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ہماری سنگین غلطی تھی، اس سنگین صورتحال میں ہمیں ڈھاکہ شہر سے باہر جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا، ڈھاکہ شہر سے باہر تو حالات بے حد خراب تھے، ہر طرف مکتی بھانی کا راج تھا، کھلنا بارسیاں اور نارائن گنج وغیرہ میں غیر بنگالیوں کی بھاری تعداد تھی۔ بہرحال یہ ہماری حماقت تھی یا جو کچھ بھی ہو رہا تھا، ہماری واکس حال گاڑی شہر سے باہر نکل آئی اور اب بوڑھی گنگا کا پتلا سا ساحل عبور کر رہی تھی، یہاں ون وے ٹریفک ہے، پل پر سے گزر کر ہم دکانوں کے قریب سے گزرے تو زلفی نے کہا، ادھر دیکھو۔ میں نے دیکھا وہاں قطار اندر کندار دکانیں ٹوٹی پڑی ہیں، کئی ایک دکانیں جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں، سڑک کے کنارے اینٹوں کے ڈھیر پڑے ہیں۔ اس سے کہا، یہ تمام دکانیں غیر بنگالیوں کی تھی، انہیں لوٹ کر ان کے مالکوں کو قتل کر دیا گیا، میں پہلی بار کام کیا، مجھے 1947 کے فسادات کا زمانہ یاد آ گیا، جب خیالی میں امرتسر کے سکھوں کے علاقے میں بداخل ہو گیا۔ اب ہم ڈھاکہ سے 8 میل باہر نکل آئے، یہ سڑک سیدھی دوسرے شہر کو جاتی تھی۔ اس سڑک کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے اور جگہ جگہ اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر پڑے تھے۔ سڑک پر دونوں جانب سنبل کے سرخ پھولوں والے درختوں کا سایہ تھا۔ ان درختوں سے نکل کر ہم کھلے میدان میں آ گئے، جہاں ہمیں دور سے ایک جلوس نظر آیا، لمبے لمبے بانس، سرخ ٹوپیاں اور لوگوں کا ہجوم۔ زلفی نے کہا، اس کے ساتھ ہی کتاب کا یہ پارٹ صفحہ نمبر 39 پر ختم ہوا۔ کتاب کا وہ کیسا پارٹ نمبر